نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے مختلف مقامات سے، اور ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی ہے. تو کفار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کن تم فی رئی تم نما نزل نہ اعلی آپ دینا، اگر تم اس بارے میں شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فاتو بصورت من مثل، تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور صرف تم ہی نہیں، ودعو شہداءکم من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے جتنے حواری مددگار تم جمع کر سکتے ہو بلا سکتے ہو بلا لو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی صرف اہل مکہ ہی نہیں بلکہ دنیا کفر ساری کی ساری جمع ہو جائے، اور جمع ہوگا قرآن مجید جیسی چھوٹی سی چھوٹی سی جو آیت سورت ہے سورہ کوثر، اس جیسی کوئی ایک سورت ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. اور اگلی جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ نے فرمایا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن، صرف انسان ہی نہیں اگر جنات بھی جمع ہو جائیں، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کس بات پر؟ اس بات پر کہ اس جیسا قرآن مجید لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، ناممکن ہے اس جیسا قرآن مجید لانا، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں. یعنی انسان جنات کی مدد کریں، جنات انسانوں کی مدد کریں، پہلے پورے انسانوں کو چیلنج کیا، اور پھر صرف انسان ہی نہیں جنات کو بھی چیلنج کر دیا کہ ساری دنیا کے جنات مل جائیں، کیونکہ شیاطین ان میں موجود ہیں بڑے بڑے، تو ان کو طاقت بھی اللہ نے بہت دی ہے، وہ بھی جمع ہو جائیں، اور سارے جمع ہوگا قرآن مجید کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی آیت، کوئی چھوٹی سی چھوٹی سورت، اگر وہ سچے ہیں تو لائیں اس کا مثل بنا کر دکھائیں. یقیناً دنیا کفر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی، یقیناً ان کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بڑے سے بڑے ادیب، بڑے سے بڑے فصیح، بڑے سے بڑے بلیغ آدمی کو بلائیں، اور یا ایسے لوگوں کو جمع کریں پوری دنیا سے، اور ان کو کہیں کہ بھئی اس جیسا قرآن مجید چھوٹا سا کو بنا کے دکھا دو تاکہ ہم قرآن مجید کا دعویٰ غلط ہو سکے. اور یقیناً انہوں نے اپنی سے پوری پوری کوششیں کی ہوں گی، اور بعض روایات سے تاریخ میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے ایسی کوششیں بھی کی، جیسے القاریہ تم القاریہ، یہ آیت قرآن مجید کی ہے، اس کے مقابلے میں لائے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو قرطوم طویل، یعنی اس طرح کی آیت لے کے آئے کہ ہاتھی، اور کیا ہے وہ ہاتھی جس کی جو چھوٹی سی دم ہوتی ہے لمبی سی سونڈ ہوتی ہے، اس طرح کا کلام لے کے آئے، تو وہ خود ہی ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگے کہ کہاں قرآن مجید، کہاں تمہارا یہ کلام، یہ نسبت خاکرہ بعالم پاک کوئی نسبت ہی نہیں. تو بات یہ ہے اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے ایسی کتاب عطا فرمائی ہے، قرآن مجید میں یہ دعویٰ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. اول تو اس زمانے کے جو فصحاء و بلاغا تھے وہ جب عاجز آ گئے تو بعد میں ان جیسے فصیح و بلیغ لوگ رہے نہیں، اور بالفرض اگر آئے تب بھی کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ قرآن مجید کو چیلنج کر سکے یا اس چیلنج کا جواب دے سکے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی شاندار عظیم الشان معجزاتی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن ہم اس کتاب سے غافل ہیں. ہم نے اپنی اس کتاب کا جو حق سمجھا ہے بس اتنا ہے کہ مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھ لیا کریں، دکان کھولیں تو افتتاح کے لیے اس دکان کو پڑھ لیا کریں، مکان خریدیں تو مکان میں جنات کو بھگانے کے لیے اس کو پڑھ لیا کریں، یا اور چھوٹے موٹے کام اس سے لے لیں، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو قرآن مجید سر پر اٹھا لیا کریں، حلف اٹھا لیں. ہم نے اس کو سب دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. میں سچ کہتا ہوں کہ ہم آج جو تنزل میں ہیں اور ساری دنیا سے پٹ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل نہ کرنے اس کی وجہ ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرے حدیث. تو قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اس پر عمل کرنا، یہ یقیناً ہمیں راہ ہدایت پر گامزن رکھے گا. لیکن اگر ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا تو یقیناً گمراہی ہمارا مقدر ہے. دوسری قومیں اس قرآن مجید کو پڑھ کر فائدہ اٹھا رہی ہیں، نت نئی ایجادات اس کے ذریعے سے کر رہی ہیں، اور مختلف جو ہے وہ چیزیں وہ دنیا میں لا رہے ہیں. لیکن ہم چونکہ اس میں نہ غور کرتے، نہ فکر کرتے، نہ قرآن مجید کو پڑھتے، کیونکہ ہمارے لیے تو اس کا پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو پڑھنا تمہارے لیے دنیا میں نور کا سبب ہے، روشنی کا سبب ہے، ہدایت کا سبب ہے، اور آخرت میں باعث اجر و ثواب. دنیا میں تمہارے لیے نور ہی نور، اور آخرت میں یہ قرآن مجید تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے، کہ اس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں انسان نیکیاں کما سکتا ہے. تو میرے عزیز، و قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامو، قرآن مجید کو پڑھنے کی فکر کرو. یہ میں نے اس لیے مضمون شروع کیا کہ قرآن مجید کو رمضان المبارک سے خاص مناسبت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ نے قرآن مجید کو شہر رمضان میں نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس ماہ مبارک میں لوگوں کا رجوع بھی ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو میری ان سے درخواست یہی ہے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. اگر تلفظ درست نہیں ہے تو اپنے تلفظ ٹھیک کرائیں، درست کرائیں، تاکہ ہم قرآن مجید کو صحیح معنی میں پڑھیں، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اور بھی زیادہ اعلی افضل بات ہے. لیکن پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہم سیکھیں تو صحیح، صحیح طریقے پر پڑھنا تو آئے، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ اور مقام آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو قرآن مجید کی تعلیم دی، اس کے نتیجے میں صحابہ اکرام قرآن مجید سے انتہا درجے کا شغف رکھتے تھے. سفر میں ہوں یا حضر میں، قرآن مجید کی تلاوت ان سے کبھی نہیں چھوٹتی تھی، ہمیشہ قرآن مجید کو حفظ جاں بنایا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے. مختلف اسفار میں، مختلف مواقع پر، رات کو حتیٰ کہ سوتے وقت بھی آپ نے فرمایا سورہ تبارک الذی پڑھ کر سو، سورہ ملک، اور صحابہ کرام اس کو پڑھ کر سویا کرتے تھے، کیونکہ اس سورت کا نام مانعہ بھی ہے، یہ عذاب قبر سے روکنے والی. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو عذاب قبر سے یہ سورت عذاب قبر کو روک دیتی ہے. اگر وہ پیروں کی طرف سے آتا ہے تو یہ سورت کہتی ہے کہ رک جاؤ. یہ شخص سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، اس لیے تمہیں ادھر سے راستہ نہیں ملے گا. سرحانے کی طرف سے آتا ہے تو وہاں سے بھی روک دیتا ہے، خبردار، یہ سورت ملک پڑھا کر کے سوتا تھا، لہذا تمہیں آنے کی اجازت نہیں. تو غرض جس طرف سے بھی آنا چاہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اور بالآخر وہ واپس ہو جاتا ہے. تو یہ سورہ ملک پڑھنے سے اگر اتنا بڑا عظیم الشان کام اللہ رب العزت نے جو یعنی عذاب قبر سے آدمی کو محفوظ ہونے کا نسخہ بتایا ہے، ہم پھر بھی غافل رہے. صرف 30 آیتوں کی یہ سورت، رات کو پڑھ کر سونا کیا مشکل کام. لیکن یقیناً یہ سب وہ کریں گے نا جنہیں فکر ہو اس بات کی کہ ہم عذاب قبر سے بچ جائیں. آج معاملہ یہ، کل مجھے ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک قبر کی تدفین میں، یعنی مردے کی تدفین میں جب گئے، ان کی کوئی عزیزہ تھیں، تو جو سلیب بناتے ہیں تو یقیناً نیچے اخبارات رکھتے ہیں تاکہ وہ سیمنٹ نیچے زمین پر نہ پکڑ لے، تو اس پر تصاویر ہوتی ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو انہوں نے یہ چاہا کہ بھئی یہ تصویریں کھلج دیں، ہٹا دیں اخبار، لیکن لوگوں کا یہ وہاں چھوڑ رہنے دے رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ چلے، اور اس کو چھوڑ دیا. وہ بیچارے نے کوشش بھی کی کہنے والے نے، لیکن وہ ایک دو ہی مٹا سکا، لیکن وہ تو پورا بھرا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں فکر ہی نہیں اس بات کی کہ ہم اپنے عزیز کو، ہم اپنے رشتے دار کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کی فکر کریں. یہی وجہ ہے کہ بہت سے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب قبر میں مردے کو دفن کر دیا جائے تو اس کے سرحانے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم مفلحون تک، اور اس کے پائتی میں جو ہے وہ آمن الرسول سے آخر تک یہ پڑھ لیا جائے. بعض صحابہ اکرام کو یہ عمل پسند تھا اور وہ یہ عمل کیا کرتے تھے. یقیناً اس کا کچھ فائدہ ہی ہوتا ہوگا، بغیر فائدے کے تو یہ کام نہیں ہے. لیکن آج ہم سنتوں سے دور ہیں اور بدعات کے قریب. جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا نہیں کہا وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ ہمیں آتے نہیں. اس لیے میرے عزیزو، ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ قرآن مجید کو ہم درست کریں، قرآن مجید پڑھیں، تلاوت کریں. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن مجید کو حرز جاں بنا کر رکھتے تھے اور تلاوت کثرت سے کرتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دیکھ کر قرآن مجید کو پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے، تاکہ پڑھنے کا بھی ثواب ملے، دیکھنے کا بھی ثواب ملے، کیونکہ اس کی ایک ایک حرف پر جب نظر پڑتی ہے اس کا الگ اجر و ثواب. اور اس قدر کثرت سے پڑھتے تھے، کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم وہ نہیں کر سکتے جو حضرت عثمان غنی کیا کرتے تھے. فرمایا کہ ایک تو یعنی اذان کے وقت فوراً مسجد جانے کی فکر ہوتی تھی، دوسرا ہے کہ جب نماز پڑھ کر گھر تشریف لاتے تھے تو وضو دوبارہ کر کے پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے یہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے. اور اس کثرت سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے کہ جس قرآن مجید میں وہ پڑھا کرتے تھے وہ کثرت تلاوت کی وجہ سے پھٹ گیا تھا ان کی زندگی میں. تو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یہ بھی باعث اجر و ثواب. یعنی اگر کوئی حافظ ہو تو بے شک چلتے پھرتے بھی وہ اس پڑھتا رہا کرے، لیکن بالکلیہ قرآن مجید کو ایسا نہ کرے کہ دیکھ کے پڑھے ہی نہ، بلکہ دیکھ کر پڑھنے کا بھی اجر و ثواب ہے. حضرت اکرمہ بن ابی جہل، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، چہرے سے لگاتے تھے، اور فرماتے تھے ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام. یعنی غایت محبت کی وجہ سے چومتے تھے، لیکن فقط چومنے پر ہی اکتفا نہ کیجئے بلکہ اس کو پڑھیے بھی. وہ تو پڑھا بھی کرتے تھے لیکن محبت میں یہ کہا کرتے تھے ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام. تو قرآن مجید سے اس درجے کی محبت رکھنا کرنا، یقینا اس میں ہمارے لیے فوائد ہی فوائد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ لیا کرے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. اب یہ معمولی بات ہے، ہم میں سے ہر شخص کی خواہش یہ کہ شیطان گھر میں داخل نہ ہو. تو کم از کم سوتے ہوئے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں، پھر سورہ یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں یعنی رکوع تک، اور پھر للہ ما فی السماوات جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یہ 10 آیتیں ٹوٹل روزانہ رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد. اس کے علاوہ جیسے سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ سے بچا لیتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بھوکا سو جائے، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے. اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ نے ایک صحابی کو فرمایا، غالباً حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرمایا کہ جبیر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حالت سفر میں تم سب اپنے ساتھیوں سب سے زیادہ اچھے رہو تو تمہیں چاہیے کہ 5 سورتوں کی تلاوت کر لیا کرو. اور وہ سورتیں کون کون سی ہیں؟ سورہ کافروں، سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. یہ فرماتے ہیں کہ میں اگرچہ غنی مالدار تھا لیکن سفر کی حالت میں میری حالت پتلی ہو جاتی تھی،
خستہ ہو جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے یہ بات بتلائی. چنانچہ اس کے بعد جب میں ان سفر میں ان صورتوں کو پڑھ لیا کرتا تھا تو اپنے سب ساتھیوں میں میری حالت سب سے بہتر ہوتی تھی. تو اس اعتماد و یقین کے ساتھ آدمی پڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ فوائد بتائے. لیکن اس غرض سے پڑھنا میں سمجھتا ہوں بہت کمتر درجے کی بات ہے. اصل تو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے محبت رکھتے ہیں, قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے, اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنے, نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے. تو قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے آدمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق, سورہ ناس کی تلاوت, اسی طرح سورہ اخلاص اور بعض روایتوں سورہ کافرون کا ہی پتہ چلتا ہے. اس کے تحت تو چاروں قل پڑھ لیجیے, اور پڑھ کر جو ہے اپنے ہاتھوں پر دم کریں, چہرے پر, سر پر اور پورے بدن پر, جہاں تک ہاتھ جا سکے دم کر لیا کریں, انشاءاللہ بھائی سے خیر ہوگا. اسی طریقے سے قرآن مجید کے پڑھنے سے بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جنات قریب نہیں پھٹکتے, شیاطین داخل نہیں ہوتے. مشہور واقعات ہیں اور بے شمار واقعات ہیں, ایک دو واقعہ نہیں ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا, اور دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ مختلف مواقع پر کہ انہوں نے جو ہے وہ جب صدقات کی کھجوریں آتی تھیں اس کی دیکھ بھال کی, تو بعض اوقات انہوں نے دیکھا کہ اس میں سے کھجوریں کم ہو رہی ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ ضرور کوئی چوری کرتا ہے. تو رات کو جب نگرانی کی تو دیکھا کہ ایک ہاتھی جو ہے وہ آ رہا ہے, بڑا زبردست ہاتھی, اور جب دروازے کے قریب پہنچا تو وہ شکل بدل کر دروازے کے نیچے سے داخل ہوا, اور اس کے بعد پھر اس نے وہ کھجور, یعنی دوبارہ ہاتھی کی شکل اختیار کی, اس کو کھجور کو کھانی شروع کی, تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو اس نے منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں, اور میرے عیال ہیں, بچے ہیں, اس لیے میں یہاں آیا تھا خود بھی بھوک مٹانے کے لیے اور بچوں کے لیے لینے کے لیے بھی, لہذا اب میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں آؤں. وہ چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ہوا, کیا معاملہ پیش آیا رات کو, تو بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ آیا, پھر آئے گا. چنانچہ دوسری رات بھی آیا, پھر تیسری رات جب آیا تو انہوں نے پکڑ لی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہ کہا تھا کہ وہ جھوٹ ہے, پھر آئے گا. اس لیے رات کو پھر ان کی نگرانی کی, اور پھر جب پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی آیت بتا دیتا ہوں کہ اگر تم وہ تلاوت کر لو گے تو کوئی شیطان, کوئی جن قریب نہیں آئے گا, گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا. چنانچہ اس نے آیت الکرسی بتائی کہ اس کو پڑھ لیا کرو, اس کے پڑھنے سے شیاطین قریب نہیں پھٹکتے, گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, آپ نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ہوا تمہارے قیدی کا, تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہا اور مجھے اس پر ترس آیا, میں نے چھوڑ دیا. فرمایا کہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کہی. یعنی یہ بات واقعتاً ایسی ہی ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیاطین قریب نہیں پھٹکتے. تو رات کو گھر میں سورہ آیت الکرسی کا پڑھنا بڑا فضیلت رکھتا ہے, شیاطین گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا, حدیث میں یہ واضح طور پر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. یعنی اس کو چاہے کوئی آدمی پڑھنے کا معاملہ کرے, عمل کرے, یا پڑھانے کا معاملہ کرے, جو بھی ہے یہ خیر ہی خیر ہے. یعنی خیر کو بند کر دیا. صحابہ اکرام کے زمانے آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ ہے خیر جو میرا زمانہ ہے. اور پھر اس کو صحابہ اکرام کے ساتھ خاص کرتے ہوئے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر اب کون ہے. یعنی ایک تو ویسی خیر ہی خیر ہے زمانہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمائے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو تمہیں قرآن مجید پڑھے پڑھائے, سیکھے سکھلائے, وہ سب سے بہترین آدمی ہے. تو خیر کو گویا بند کر دیا اس میں, خیریت کو. اور اسی طریقے سے آپ نے ایک اور فرمایا اشراف امت یہ حاملت القرآن, میری امت کے جو اشراف لوگ ہیں, معزز لوگ ہیں, وہ ہیں جو حاملین قرآن, قرآن مجید کو اٹھائے ہوئے ہیں, قرآن مجید کو پڑھنے والے ہیں, رات دن سے اس کی تلاوت کرتے ہیں. فرمایا میری امت کے اشراف وہ لوگ ہیں. تو اگر ہم اشراف بننا چاہتے ہیں, خاصان خدا میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو اس کی ایک ہی صورت ہے, قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتیں حفظ کرا دی ہیں, چلتے پھرتے ان کو پڑھتے رہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ بعض حضرات کا یہ معمول رہے, قرآن مجید کو کثرت سے اتنا پڑھتے ہیں, رات دن پڑھتے رہتے ہیں,
حضرات یہاں قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ میں نے جو سنی ہے بات وہ یہ کہ باتھ روم میں بھی جاتے زبان کو پکڑ کے بیٹھنا پڑتا تھا تاکہ وہاں زبان جاری رہتی تھی مستقل. اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت. حضرت مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے فضائل رمضان میں بھی آپ پڑھ لیں تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ میں تہذیب سے نعمت کے طور پہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کی خواتین کام کرتے ہوئے بھی چلتے پھرتے 10-15 پارے روزانہ الحمدللہ تلاوت کر لیتی ہیں رمضان المبارک میں. تو بات یہ ہے کہ معمولی بات تو نہیں 10-15 پارے پڑھنا روزانہ، لیکن جنہیں آخرت سے محبت ہو، جنہیں قرآن مجید سے محبت ہو، ان کے لیے 10-15 پارے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 قرآن مجید رات دن میں ختم کیا کرتے تھے. اسی طرح اور دیگر بہت سے اکابرین کے بارے میں آتا ہے، تو یہ ان سے قرآن مجید سے شغف کا معاملہ تھا. اور بہت سے ہمارے بزرگان دین ہیں، انشاءاللہ جب موقع ہوگا تو اس سلسلے میں بیان بھی کیا جائے گا کہ ہمارے اکابر رمضان المبارک کس طرح گزارا کرتے تھے. تو ہم ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں، ابھی سے جو ہے ہم فکر کریں کہ قرآن مجید ہمارا درست ہو جائے، صحیح طریقے پر پڑھنا ہمیں آ جائے. اگر کسی کے الفاظ درست نہیں ہیں تو الفاظ درست کرنے کی فکر میں لگ جائے، اس لیے کہ پورا قرآن مجید پڑھنا ضروری نہیں ہے. قرآن مجید کو صحیح طریقے پر پڑھنا یہ ہے، یعنی سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید صحیح پڑھنا آ جائے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ کہ ہم سمجھ کر پڑھیں، مفہوم بھی سمجھیں، ترجمہ بھی سمجھیں. اس کے لیے الحمدللہ اللہ تعالی نے اتنی آسانیاں پیدا کر دی اس زمانے میں کہ اب ہمارے پاس ہر جگہ پر قرآن مجید ترجمے کا موجود ہے، اور جو ہے وہ اتنا یعنی سمجھ لیجئے کہ چیزیں موجود ہیں کہ جس مترجم کا چاہیں آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، جس کی چاہیں تفسیر پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کو دستیاب آسانی کے ساتھ فراہم ہو جاتی ہیں. البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم کس کا ترجمہ پڑھیں، کس کی تفسیر پڑھیں، تاکہ بات سمجھنے میں بھی آسان ہو اور مناسبت ہوتی ہے تو بات آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتی. حضرت معتقی عثمان صاحب نے ابھی جو آسان ترجمہ قرآن مجید کے نام سے 3 جلدوں میں جو ابھی حال ہی میں تحریر کیا ہے، الحمدللہ وہ بازار میں بھی آ گیا ہے، تو وہ ماشاءاللہ بڑا ہی آسان ترجمہ ہے، اس کی تشریح بھی مختصر سی ہے، تو اس کو پڑھ لیں تو وہ بھی انشاءاللہ بڑے فائدہ مند. اب وہ اردو میں بھی آ گیا، انگریزی میں بھی آ گیا ہے، تو کسی قسم کا کوئی عذر نہیں کہ صاحب ہمیں اردو نہیں آتی، انگریزی آتی، تو انگریزی میں ہی موجود ہے. تو اسی طریقے سے تفسیر معرف القرآن ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا، تو یہ جو کتابیں ہیں ان کو آدمی پڑھے سمجھے اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرے. بعض حضرات کرام تو رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھنے کے علاوہ کسی اور بات کو پسند ہی نہیں کرتے، سارے کام ان کے بند ہو جاتے ہیں، بس 2 ہی کام ہیں کہ بھئی قرآن مجید پڑھو، نیند آئے تو سو جاؤ، اور پھر اٹھو تو پھر پڑھنا شروع کر دو، اور اپنا کم سے کم وقت جو ہے وہ کھانے پینے میں جو وقت ہے وہ لگائے، اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں. بعض حضرات کے بارے میں یہ تھا کہ وہ خود قرآن مجید کے اگر حافظ نہیں تھے تو وہ یہ کرتے تھے کہ حفاظ کو جمع کرتے تھے، اور بس وہ تراویح سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے، اس کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت، یعنی کبھی یہ حافظ پڑھ رہا، کبھی دوسرا پڑھ رہا، کبھی یہاں تک کہ صبح سحری کا وقت ہو جاتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جن کو مواقع دیے ہیں، جن کو فرصت دی ہے، یقیناً اپنی اپنی فرصت کے مطابق. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کاروبار چھوڑ کے آدمی بیٹھ جائے اور بس یہ سننا سنانا شروع کرے، لیکن اتنی بات ہمارے بزرگوں نے بہرحال ترغیب دلائی ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنے اوقات کو فارغ کر لو. 11 مہینے ہم کام کرتے ہیں، 1 مہینہ اگر کوئی چھٹی لے سکتا ہے تو لے لے، اور اپنے کام اپنے آپ کو صرف رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے خاص کر لے کے 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تزکیے کے لیے رکھا ہے، تاکہ ہم سروس کر لیں، اپنے قلب کی تزکیہ ہو جائے. آخر گاڑیاں چلتی رہتی ہیں تو کچھ زمانہ ایسا بھی تو آتا ہے نا کہ اس کی جو ہے وہ سروس کے لیے روک لیتے ہیں کہ بھائی کچھ دن جو ہے گاڑیاں نہیں چلے گی، اس میں ان کی سروس ہوگی، یہ ہوگا. حتیٰ کہ ہمارے یہاں تو پارک وغیرہ بھی اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ صاحب ہفتے میں 1 دن 2 دن بند رہیں گے جس کی صفائی وفائی کے لیے. اسی طریقے سے ہم پورے سال رات دن دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر 1 مہینہ ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیں تو میرا خیال ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال ہر شخص کے حالات الگ الگ ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ ہر شخص اپنے حالات کے مطابق، جن کے لیے ممکن ہے وہ ایسی صورت اختیار کر لیں، ممکن نہیں ہے تو اپنے کاموں کو جتنا کوئی ہلکا کر سکتا ہے وہ ہلکا کر لے اور باقی اوقات کو اس کام میں لگائے. تو جو شخص اپنے حالات سے، ہر آدمی اپنے حالت سے زیادہ باخبر ہوتا ہے، اپنے اپنے حالات کے مطابق زیادہ سے زیادہ وقت ہم اس میں لگائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت کے ساتھ معمول بنائیں، البتہ اس کی درستگی کا اہتمام پہلے سے کر لیں تاکہ قرآن مجید ہمارا درست ہو جائے. میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا تو بلکہ سنا بیان میں, حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ شہید جو ہو گئے, وہ فرما رہے تھے ایک بزرگ کے بارے میں ہی, وہ خود ایک بزرگ کے بیٹے ہیں, کہ وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے جب ان کے معمول معلوم کیے تو پتا چلا کہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں, تو جو پڑھنے پڑھانے کا وقت ہے وہ تو اپنی جگہ, اس کے علاوہ 10-12-15 پارے روزانہ الحمدللہ تلاوت کے ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بس تمہیں کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے, تم یہی کام تمہارے لیے یہی بہت ہے, 10-12-15 پارے روزانہ پڑھنا معمولی بات تو نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جن کو شغف دیا ہے تو یقیناً ان کا کافی. حضرت مولانا طاہر صاحب مدینہ منورہ میں آخر وقت میں چلے گئے تھے, ان کا معاملہ یہی تھا, ڈاکٹروں نے بولنے سے منع کر دیا تھا لیکن بیمار تھے اور لیٹے لیٹے قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں دن بھر رات, جب بھی اگر آنکھ کھلے قرآن مجید پڑھنا شروع, اور قرآن مجید ایسا ازبر تھا کہ اس پر رشک آتا ہے کہ ایک غلطی بھی پورے قرآن مجید میں نہیں, یعنی مبالغہ نہیں, بغیر کسی مبالغہ کی بات میں کہہ رہا ہوں, ایک اٹکن غلطی بھی قرآن مجید میں, ساری زندگی قرآن مجید میں لگائی ماشاءاللہ, اور اپنے اوقات کو اس طرح قیمتی بنا گئے. اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی ملتان میں رہے اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ چلے گئے, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر جنت البقیع میں تدفین بھی ہو گئی. تو بہر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید سے محبت کریں, اللہ کی کتاب کو سمجھیں, اور اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کریں. صحابہ کرام قرآن مجید کو لے کر ہی پوری دنیا پر چھائے تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی تھی, عظمتیں عطا فرمائی تھی, آج بھی ان کی قدر و منزلت اسی قرآن مجید ہی کی وجہ سے. تو جو بھی قرآن مجید سے محبت کرے گا, اس کو اپنا پڑھنے پڑھانے کا ذریعہ بنائے گا, یا جو ہے وہ رات دن اس کی تلاوت جب بھی موقع ملے کر لے گا, تو انشاءاللہ امید اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے, اپنے کلام سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو, کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں اور اس کی قدر کو پہچانیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك, برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ قرآن مجید کی محبت ہمیں عطا فرما, زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اسے توفیق عطا فرما, صحیح طریقے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے شہر پر اپنی رحمت کی بارشیں نازل فرما. یا اللہ یہ بارش جو ہو رہی ہے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ رحمت کے ساتھ نازل فرمائیے, یا اللہ رحمت کے ساتھ نازل فرمائیے, اے اللہ رحمت کے ساتھ نازل فرمائیے. اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا مریا, اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا مریا, اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا مریا. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما, ہمارے احوال کو درست فرما, ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما, خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی کے حالات کو بہتر فرما. یا اللہ یہاں جو قتل و غارت گری اور تفریق اور اسی طریقے سے تعصب اور دیگر جو چیزیں ہیں ان سب کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما. اے اللہ باہم شیر و شکر فرما, اے اللہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی محبت عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ہمارے بھائی عمر نوید صاحب بیمار ہیں, ان کی دعا فرما دیجیے. نوید عمر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائیں, اور بھی ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.